نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. محترم حضرات، یہ خاص موضوع چل رہا ہے میرا کئی ہفتے سے جو لعنت سے متعلق ہے، اور بہت کچھ میں اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج بعض احباب نے یہ فرمایا کہ آج کے دن کی مناسبت سے اگر کچھ سیرت کا بیان ہو جائے تو اچھا ہوگا. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی یہ حقیر فقیر بیان کرتا ہے وہ سب سیرت ہی ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر کچھ نہیں. یا میں قرآن بیان کرتا ہوں یا حدیث بیان کرتا ہوں. حدیث بھی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن بھی آپ کی سیرت ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے دریافت کیا کہ آپ کی سیرت، آپ کی عادت، آپ کے اخلاق کیسے تھے، فرمایا کہ آپ کی سیرت قرآن کریم، آپ کی عادت اور آپ کے اخلاق قرآن کریم کے مطابق تھے. تو اس لیے پورا قرآن کریم آپ کی سیرت ہے. احادیث جو آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کا نام ہے وہ بھی آپ کی سیرت. تو جو کچھ بھی میں یہاں پر عرض کرتا ہوں حقیقتاً وہ سیرت ہی ہے، لیکن آج کل سیرت کا مفہوم یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی، پاک زندگی اور مبارک زندگی کے کچھ واقعات بیان کر دیے گئے. اول سے آخر تک تو بیان کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں، البتہ ان میں سے بعض بعض حیثیتوں سے کچھ واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں. تو سیرت کا مفہوم آج کل یہ قرار دے دیا گیا ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ رمضان کے بعد میں نے یہ موضوع شروع کیا تھا، لیک اور کئی ہفتے اس کے اندر میں نے دیے تھے، لیکن پھر عید الاضحیٰ کا بقرعید کا موقع آ گیا تو موضوع میرا بدل گیا تھا، اور یہ سیرت کا موضوع جو میں نے ابتدا سے لیا تھا اور خاص خاص باتیں بیان کی تھیں یہ موضوع میرا باقی رہ گیا تھا. میں صرف معراج تک پہنچا تھا، تو پھر وہ عید الاضحیٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر موضوع بدل گیا اور بدلتا ہی رہا. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا مقصود کیا ہے اور سننے کا مقصود کیا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں مسلمان اس کے اندر جاتے ہیں بڑے شوق سے، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے کے لیے. بڑے بڑے اونچے درجے کے واعظین آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں، اور وہ آپ کی سیرت بیان کرتے ہیں. لیکن حاصل کیا ہے اس کا؟ صرف سیرت بیان کر دینا اور سن لینا یہی حاصل ہے، یا کچھ اور حاصل ہے؟ مقصود کچھ اور ہے؟ اگر صرف سیرت طیبہ کا سن لینا اور بیان کر دینا ہی کافی ہوتا تو بڑے بڑے وہ کافر، وہ یہودی، وہ عیسائی کے جو آپ کی سیرت طیبہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہوتا اللہ کے دربار میں، کیونکہ آپ کی سیرت طیبہ چھپی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی. جس کا دل چاہے دیکھ لے اور جب دل چاہے دیکھ لے. سیرت مبارکہ کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ گھریلو زندگی بھی پوشیدہ نہیں. آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک پہلو بالکل واضح ہے، کھلا ہوا ہے، جس کا دل چاہے پڑھنے اور سننے اور دیکھنے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے. مقصود تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو بات معلوم ہو جائے تو اس پر اپنے آپ کو بھی عمل کرنے کے لیے پیش کر دیا جائے، کہ ہم بھی اپنی زندگی ایسی ہی بنائیں گے. یعنی سیرت طیبہ کا بیان یا اس کا سننا اگر عمل کرنے کی نیت سے ہو تب تو مفید ہے، اور اگر صرف واہ واہ کرنے کی غرض سے ہے تو حضرت کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بات ایسی ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. قرآن کریم فرما رہا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے. آپ کی زندگی، مقدس زندگی اعلی نمونہ ہے، یعنی اس کے مطابق عمل کیا جائے، آپ کی زندگی اور آپ کی مبارک سیرت کو اپنایا جائے، یہ ہے مقصود. دوسری جگہ قرآن کریم فرما رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، دنیا میں بہت سے رسول آئے، 124,000 آئے. پیغمبروں کی تعداد جو حدیث میں آئی ہے وہ 124,000 آئی. اور یہیں سے لطیفے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کی تعداد بھی 124,000 تھی، جو انبیاء کرام کی تعداد ہے وہی حضرات صحابہ کرام کی تعداد ہے. یعنی حجت الوداع کے موقع پر جو آپ کا آخری حج ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ حیات رہے ہیں پھر دنیا سے پردہ فرما لیا، حجت الوداع کے موقع پر جیسا کہ صحیح تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے، وہ حضرات جو شریک تھے اس حج کے اندر ان کی تعداد 124,000 تھی. اور یہ سب کے سب صحابی، اس لیے کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا جو آپ کی معیت میں آپ کی مجلس میں بیٹھا، یعنی جس نے آپ کے بات سنی ہو، کلام سنا، اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابیت کا بہت بڑا درجہ ہے، صحابی ہونے کا بہت اونچا مرتبہ ہے. بس اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ادھر تعداد ہے انبیاء کرام کی، وہی تعداد ہے حضرات صحابہ کرام کی. یہ اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ نبی اور رسول کے بعد اتنا اونچا مرتبہ عام امتوں میں اور عام لوگوں میں کسی کو نہیں دیا گیا. حتیٰ کہ بڑے سے بڑا ولی، ادنا درجے کے صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچا. برابر ہونا تو بہت اونچی بات ہے، گرد کو نہیں پہنچا. بڑے سے بڑا ولی، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام میں سب سے اونچا مرتبہ ہے اس کا، یقین رکھیے کہ وہ ادنا درجے کے صحابی کی گرد کو بھی نہیں پہنچا ہے. اتنا اونچا مقام ہے حضرات صحابہ کرام. ہمارے بہت سے بھائی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، اور جو دل میں آتا ہے ان کے بارے میں کہہ دیتے، بری بری باتیں بھی کہتے ہیں، کہنے والے بہت ہیں. لیکن ایک حدیث شریف کے اندر آیا من سب اصحابی، فعليه اللعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبراني میں یہ روایت موجود ہے کہ جو میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا کہے گا کسی ایک کو تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوق کی لعنت یعنی کسی ادنا درجے کے صحابی کو بھی کوئی برا کہہ دے تو اس پر اللہ کی لعنتیں بھی برستی ہیں اوپر سے ملائکہ لعنتیں برساتے رہتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں اور انسان بھی بہت سے ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. میں نے جب لعنت کا بیان شروع کیا تھا تو میں اس کو بھی ذکر کیا تھا کہ بعض ایسے برے اور ایسے گندے قسم کے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے لعنت برستی ہے اللہ کی جانب سے بھی لعنت برستی ہے ملائکہ اور فرشتوں کی جانب سے بھی اور لعنت برستی ہے مخلوق کی جانب سے. جیسا کہ میں نے اس وقت بیان کیا تھا کہ یہودیوں کے خاص برے عمل پر قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا. ان کا برا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی پہچان اور نشانیاں جو ان کی آسمانی کتاب میں تھی ان کو چھپایا کرتے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناه للناس. آگے فرمایا اولئک علیہم فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور مخلوق کی لعنت ہے سب کی. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سلسلے میں جو حضرات صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا کہیں من سبا اصحابی ایک ہستی کو بھی برا بھلا کہیں تو فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. تو اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوق کی لعنت. کہنا تو نہ چاہیے لیکن میں اس کو آپ کے سامنے بالکل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس برے کام میں مبتلا ہیں آپ ذرا ان کے چہرے کو اور بالخصوص اس منہ کو دیکھیں جس سے وہ برا بلا کرتے ہیں کس طرح کا غور سے دیکھیں. جو یہ کام کرتے ہیں پہچانے جاتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کو یا بہت سو کو برا بھلا کہتے ہیں پہچانے جاتے ہیں ان کے منہ پر نحوستیں ہوتی ہیں جس کو لعنت کہا گیا. ان کا یہ منہ اور یہ زبان یہ منہ جو ہے ہوٹ اور یہ تھوڑی وغیرہ یہ کالی ہوتی ہے یہ لعنت ہے. اللہ نے لعنت برسائی ہے جب یہ چاہے دیکھ لیجیے اور جو یہ کام نہیں کرتا ٹھیک ٹھاک رہتا ہے جیسے ہمارا. تو صحابہ کرام یہ اونچا درجہ رکھتے ہیں کہ ایک ادنا درجے کا صحابی بڑے سے بڑے ولی بڑے سے بڑے قطب اور بڑے سے بڑے غوث کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسے زمین کی گرد اور آسمان کا ستارہ ایسا صحابی آسمان کے ستارے کی طرح ہے اور وہ بڑے سے بڑا غوث اس کے مقابلے میں زمین کی گرد کی طرح ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. صحابہ کرام کو ستارہ فرمایا ہے چمکدار روشن لوگوں کی رہنمائی کرنے والے مخلوق کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنے والے بأیہم اقتدیتم اہتدیتم جس کی بھی تم پیروی کرو گے صراط مستقیم پر پڑ جاؤ گے. تو ستارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور یہ کہ میں نے کہا کہ زمین کی گرد کی طرح یہ بھی میرا قول نہیں ہے یہ ایک بہت مشہور عالم ہے، بہت اونچے درجے کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد، جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، اپنے زمانے کے اولیاء میں سے ہیں، بہت اونچے درجے کے ولی، اور علوم دینیہ اور علوم قرآن و حدیث کے اندر ماہر. بعد میں آنے والے تمام کے تمام ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں، اور ان کی ولایت کے اور ان کے بہت اونچے مرتبے کا قائل. بہت سے ان کی بہت سے مناقب ہیں، بہت سے خصوصیات ہیں، ان کا قول میں بتاتا ہوں. ان کا قول جو ہے وہ حجت ہے، یعنی قابل اعتماد. تمام نے اس کو لیا. ان سے کسی شخص نے پوچھا اس وجہ سے کہ ان کے زمانے میں بھی یہ فتنہ شروع ہو چکا تھا جو آج کل. ان سے کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز مشہور تابعی گزرے صحابی نہیں تھے، انہوں نے بڑے کارنامے اسلام کی خدمات میں انجام دیے، ایسے ایسے کارنامے کہ ان کو لوگوں نے لقب دیا اس زمانے کے تمام بڑے اور اکابر نے، بڑوں نے اور اکابر نے لقب دیا عمر ثانی، کہ یہ دوسرا عمر پیدا ہو گیا. اتنا اونچا مرتبہ ہے ان کا، وہ بھی اپنے زمانے کے ولی کامل ہیں، علوم دینیہ میں وہ بھی ماہر. تو اس نے دریافت کیا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے، کون بہتر ہے. برجستہ جواب دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک میں وہ غبار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے سے داخل ہوا، عمر ابن عبدالعزیز اس غبار تک بھی نہیں پہنچے. وہ پیچھے پیچھے چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہی تھا کہ صحابی سب سے اونچا ہے امت. اس مرتبے کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا، کوئی ابدال نہیں پہنچ سکتا، کچھ نہیں پہنچ سکتا. یہ تو بس ان 124,000 صحابہ کرام کے لیے خاص ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. تو حضرات صحابہ کرام، تعداد ان کی 124,000، انبیاء کرام کی تعداد 124,000. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے کسی ادنا درجے کسی بھی صحابی کو کوئی برا بھلا کہے تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لعنتیں ہیں اس کے اوپر، سب کی لعنتیں ہیں. یہ تو بات کہیں اور سے نکل آئی جو میں نے اتنی عرض بھی کر دی آپ کے سامنے، اس لیے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے اکابر، خصوصاً حضرات صحابہ کرام کے کارناموں سے اور ان کے اس مقام سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، ہم بھی اکثر وہ ہیں کہ جو ناواقف ہیں، اور ہماری اولاد تو ناواقف رہے گی، اسے تو پتہ ہی نہیں. اللہ مبالغے سے محفوظ رکھے، اگر آپ جائزہ لیں اپنی اولادوں کا اور ان سے یہ معلوم کر لیں کہ حضرت ابو ذر کون تھے مثلا، جواب دے سکے گا کوئی؟ حالانکہ مشہور صاحب نے، حضرت ابو دردہ کون تھے، کچھ بتا سکے گا؟ صاحب بار بار میں کہتا رہا ہوں آپ سے اور کہتا رہوں گا، کیونکہ میرا حق ہے کہنے کا، عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کو اس کا اختیار ہے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنی اولاد کو اپنے اکابر کی اور اسلاف کی تاریخ سے بالکل بے خبر رکھ کر کافروں کی تاریخ ان کے ذہنوں میں ٹھونسی ہے. کون جواب دے گا اللہ کے یہاں اس کا؟ آپ خود اس کا فیصلہ کیجیے. ہم نے کافروں کی تاریخ ٹھونسی ہے ان کے ذہنوں، اور اسلام کی اور اکابر اسلام کی اور صحابہ کرام کی وہ زرین اور چمک کی دمک کی تاریخ کہ دنیا آج اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی اور نہ قیامت تک کر سکے گی. تو اس سے ہم نے غافل رد کر دیا, اندھیرا اور ظلمت ان کے ذہنوں میں ٹھوس دیا, ہم نور نکال دی. یہی حال ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ذرا اس کے اوپر توجہ دیں. تو اس لیے میں نے صحابہ کرام کا مختصر سا تعارف جو ہمارے عقیدے کے اندر داخل ہے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب بات یہاں تک پہنچی ہے تو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں تاکہ عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت کے مطابق بالکل صحیح ہو جائے. تمام مخلوقات میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے برتر اللہ رب العزت کے نزدیک حضرات انبیاء کرام, یہ عقیدہ بتا رہا ہوں. اس کے خلاف عقیدہ کبھی نہ رکھیے ورنہ کفر آ جائے, کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا جس نے یہ کہا کہ نبی سے اونچا مرتبہ ہے ولی کا, وہ ملحد ہے. نبی سے اونچا مرتبہ کسی کا نہیں, حتیٰ کہ فرشتوں کا اور ملائکہ کی بھی. تو تمام مخلوق میں سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل اللہ کے دربار میں حضرات انبیاء کرام, اور ان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں. انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق میں, چاہے وہ یہودیوں کے زمانے کی ہو, عیسائیوں کے زمانے کی ہو, اس سے پیشتر ہوں, آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہو, نوح علیہ السلام کے زمانے کی ہو, تمام امت میں اور قیامت تک آنے والی امتیں, ان میں سب سے افضل انبیاء کرام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول, جانشین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے مناقب, جن کے فضائل بے شمار ہیں. میں تو صرف عقیدہ بیان کر رہا ہوں, اس وقت اس کی دلیل بیان نہیں کر رہا. حضرت صدیق اکبر کے بعد دوسرا نمبر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تیسرا نمبر ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک فضیلت میں اور برتری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور چوتھا نمبر ہے حضرت علی کرم اللہ علیہ. یہ ہے ترتیب فضیلت کی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق, جس کے لیے قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں, مگر یہ دلیل بیان کرنے کا وقت نہیں. تو افضل البشر انبیاء کرام کے بعد صدیق اکبر, اور اسی طرح خلافت کی ترتیب کے ساتھ یہ چاروں خلفاء, آخری خلیفہ جو فضیلت کے معاملے میں بھی سب سے آخر میں ہے, ان چار کے آخر میں, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ. ان کے بعد پھر فضیلت حاصل ہے حضرت ان باقی ماندہ عشرہ مبشرہ کو, کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اعلان فرما دیا کہ فلاں جنتی, فلاں جنتی, فلاں جنتی, دنیا میں اعلان کر, یہ نام لے کر. وہ دس آدمی, وہ دس صحابہ, جن میں سے چار یہ ہیں, یہ خلفائے اربعہ, یہ چاروں خلفاء اس کے اندر ہیں. تو وہ ہیں دس صحابی, چھ باقی رہ گئے. وہ چھ جو ہیں ان کا بھی نام سن لیجیے, خدا کرے سب یاد آ جائیں مجھے اس وقت. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت سعید ابن زید, حضرت سعد ابن ابی وقاص, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ, حضرت دو اور رہ گئے, باہر وہ چھ آدمی. ان کا نمبر فضیلت میں اور اللہ کے یہاں مقبولیت میں. ان دس آدمیوں کو آپ نے نام لے لے کر فرمایا تھا کہ یہ جنت ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں. ان کے بعد نمبر ہے حضرت ان صحابہ کرام کا جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، شریک ہوئے، شہید ہوئے ہیں، شریک ہوئے، جو غزوہ بدر میں حاضر تھے، ان کا نمبر. اور یہ 313 حضرات تھے جو اس غزوے کے اور اس جہاد کے اندر جو سب سے پہلا جہاد تھا کافروں کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ انفال میں بہت ہی تفصیل سے آیا، ان کا نمبر. ان کے بعد پھر نمبر ہے حضرت ان کا کہ جو غزوہ حدیبیہ میں، جو سن 6 ہجری میں ہے، صلح حدیبیہ میں شریک، اور وہ 1400 یا 1500 صحابہ ہیں. قرآن کریم نے ان کے لیے فرما دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. اور اللہ جس کے راضی ہو جائے بتائیے اس کا کیا مرتبہ ہوگا. راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے کہ جنہوں نے بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے، اور یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ. اس کے بعد نمبر ہے ان کا کہ جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئی. پھر نمبر ہے حضرت ان کا کہ جو چھوٹے بچے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. بس اس طریقے سے یہ ترتیب چلی ہے، سب کو میں ابھی بیان کر بھی نہیں سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اور تفصیل سے یہ عقیدہ، خدا کرے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہو جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہو جائیں گے، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا، 72 فرقے جو ہے وہ تباہ ہوں گے اور ہلاک ہوں گے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ، اور میرا جو طریقہ ہے وہ، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام پیروی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اور سنت کی. جو طریقہ آپ کا وہ طریقہ صحابہ کرام کا، جو طریقہ صحابہ کرام کا وہ طریقہ آپ کا. اس لیے فرمایا کہ جو میری سنت پر ہو، میرے طریقے پر ہو، جو ان میں صحابہ سب سے پہلے ہو، تو صحابہ کرام کا تو یہ مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں تک پہنچ گئے؟ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا میں صرف صورت دکھانے کے لیے، دیدار کرانے کے لیے، باتیں سنانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے اور آپ کی سیرت کی پیروی کی جائے. اس لیے سیرت سننے والوں پر حق آ جاتا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے عمل کو اسی کے مطابق بنائیں جو سنائے. میں چاہ رہا تھا کہ معراج کا کچھ قصہ عرض کر دوں لیکن وقت بہت کم رہ گیا، لیکن مختصر انداز میں تھوڑا سا ضرور عرض کروں گا، کیونکہ اس کے اندر بھی عبرتیں ہمارے لیے اور ہمارے لیے عمل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، شاید میں نے بتایا بھی تھا پہلے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے اٹھایا گیا معراج میں لے جانے کے لیے. خود مکہ معظمہ میں حطیم میں اور بیر زمزم کے قریب کچھ واقعات پیش آئے جن کو میں اس وقت بیان نہیں کرتا. وہاں پر براق حاضر کیا گیا. براق جیسا کہ بخاری کی حدیث میں اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک جانور ہے سواری کا جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا ہے, سفید ہے ان کا, بے انتہا تیز رفتار ہے. اتنا تیز رفتار, حدیث میں تیز رفتاری اس کی آئی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں اس کا قدم پہنچتا ہے. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ نظر اس کی کہاں تک پہنچے گی اور قدم کہاں پہنچے گا. یہ براق لایا گیا, اس براق پر آپ سوار ہوئے اور آپ کو لے جایا گیا بیت المقدس مسجد اقصا کی جانب. راستے میں آپ نے بڑے بڑے عجائبات ملاحظہ فرمائے, یعنی مکہ معظمہ سے مسجد اقصا تک کے دوران جو سفر ہوا اس میں آپ کو بڑے بڑے عجائبات الہی نظر آئے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے مناظر دیکھے. چنانچہ جب آپ روانہ ہوئے تو کئی جگہ پر حضرت جبرائیل نے نماز پڑھوائی, اس لیے کہ وہ مبارک اور متبرک جگہ تھے. ان میں سے مدینہ منورہ میں بھی پڑھوائی نماز, مدین میں بھی پڑھوائی جہاں حضرت شعیب تھے, کوہ طور پر کے قریب بھی پڑھوائی, اور بیت اللحم میں بھی پڑھوائی جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. ان مبارک جگہوں پر تو نماز پڑھوائی, لیکن جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ راستے کے بائیں جانب الٹی طرف الٹے ہاتھ پہ ایک بڑھیا کھڑی, وہ بڑھیا آپ کو بلا رہی ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھی, یہ دنیا ہے اور دنیا کی بس اتنی سی عمر رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر ہے ہمارے عام حالات. آگے بڑھے تو ایک اور بڈھا کھڑا ہوا تھا, ہاتھ میں آسا لیے ہوئے لبادہ اوڑے ہوئے وہ کھڑا تھا راستے میں الٹی جانے. دیکھیے بائیں طرف ہیں یہ سب چیزیں. اس نے بھی آپ کو بلایا, حضرت جبرائیل نے پھر عرض کر دیا کہ اس کی طرف بھی توجہ نہ کیجیے, یہ ابلیس ہے جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. ادھر دنیا دھوکہ دینا چاہتی تھی, آپ کو روک دیا گیا. ادھر ابلیس دھوکہ دینا چاہتا تھا تو آپ کو روک دیا گیا. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے کی پیروی کرے گا ان دو چیزوں کی طرف کبھی نہیں جائے گا. صاف معلوم ہو گیا حضرت کہ نہیں معلوم ہوا؟ آپ کی سیرت کی یہ برکت ہے, آپ کی سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ آپ کی سنت کی پیروی کرنے والا, آپ کے طریقے کی اتباع کرنے والا اور آپ کی سیرت کے اوپر چلنے والا نہ دنیا کی طرف راغب ہوگا اور نہ وہ ابلیس کے دھوکے میں آئے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے مومن کے لیے, کتنا عظیم فائدہ ہے اس کے لیے. اور آگے چلیے, میں بہت مختصر کر رہا ہوں, وقت پانچ منٹ کا ہی رہ گیا ہے. آگے بڑھے, آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کھڑے ہیں, بری حالت ہے ان کی, ان کے ہاتھوں میں ناخن ہیں تانبے کے, بڑے نوک دار, بڑے نوک دار ناخن ہیں تانبے کے اور لمبے لمبے ناخن. ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں, مسلسل چھیلتے چلے جا رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, زخمی ہو رہے ہیں, لیکن زخمی جیسے ہوتے ہیں فوراً وہ سیز ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر چھیلنے لگتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, زخم فوراً پھر چھیلنے لگتے ہیں, اسی عذاب کے اندر مبتلا. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے چغل خور ہیں اور غیبت کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے, پھر یوم حساب میں جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے. دیکھا آپ نے حضرت, ہے عبرت کی چیز یا نہیں؟ ہم تو بڑے بڑے واقعات سنا کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی سیرت بیان کر دی, اصلی سیرت یہ ہے جس سے ہمیں سبق حاصل ہو, جس سے ہمیں عبرت حاصل ہو. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ غیبت کرنے والوں کا برزخ کا عذاب دکھایا گیا ہے, آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے بہت بڑا ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، بڑا شاق اور بڑا شدید ہے آخرت کا عذاب. یہ تو برزخ کا عذاب دکھایا کہ غیبت کرنے والوں کا اور چغلی کرنے والوں کا یہ حال ہے. آپ اور آگے بڑھیں، دیکھا کہ ایک نہر بہ رہی، ہو سکتا ہے کہ وہ خون کی نہر، اور اس نہر میں آدمی تیر رہا ہے، پتھر ہے وہ پتھر کھا رہا ہے، منہ کے اندر ڈکار جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر کھاتا ہے اور ڈکار جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پتھر کھانے سے اس کا کیا حشر ہو رہا ہو، لیکن یہ کام کرتا ہے. آپ کو تعجب ہوا، پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ سود خور ہے، یہ آپ کی امت کا سود خور ہے کہ برزخ میں وہ ایسے بڑے بڑے پتھر اپنے پیٹ کے اندر ڈکارتا رہے گا، کھاتا رہے گا، اور مسلسل اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم. اور آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ان کے سر پتھروں سے کچل رہے ہیں، پتھر سے سر کچلا جاتا ہے تو فوراً ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پہلی حالت پر آتا ہے پھر کچلتے ہیں، یہ عمل ان کے ساتھ برابر جاری ہے. پوچھا آپ نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کاہلی، کوتاہی اور غفلت کرتے ہیں. وہ فرض نمازیں چھوڑ دیتے تھے، فرض نمازوں میں لاپرواہی کرتے تھے، فرض نمازوں میں غفلت کرتے تھے، فرض نمازوں کو بس ایسے ہی چرخا دیتے تھے، ان کے ساتھ یہ عذاب برزخ میں ہوگا اور قیامت تک اسی طریقے سے چلتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت میں یعنی یوم حساب میں ان کا فیصلہ ہوگا. اور آگے بڑھے، میں درمیان میں چھوڑ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، اور آگے بڑھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا اس نے تیار کیا ہے اٹھانے کے لیے، اٹھایا نہیں جاتا اس سے، تو بجائے اس کے کہ اس میں سے لکڑیاں کم کرے، اس نے اس کو کھولا اور کھول کے مزید اور لکڑیاں ڈال دی، پھر اٹھانا چاہا پھر اٹھا نہیں سکا، پھر اس نے یہی عمل کیا. اب ظاہر ہے کہ اس کی تو عقل پر ماتم کرنا چاہیے. آپ نے پوچھا یہ کون بے وقوف ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں، قرض بھی اس کے اوپر ہے، دوسروں کا مال بھی اس کے اوپر ہے، رشوتوں کا مال بھی اس کے اوپر ہے، سود کا مال بھی اس کے اوپر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس امانتیں ہیں، ان امانتوں کو ادا کرتا نہیں، ہڑپ کر جاتا ہے، یہ تمام کا تمام اس کے اوپر یہ تمام حقوق ہے، لیکن ان کو تو ادا کرتا نہیں اور مزید قرض لے رہا ہے اور حقوق اپنے اوپر چڑھا رہا ہے. تو صاحبوں کیا یہ اس زمانے میں ظاہر نہیں؟ ہزاروں کے حقوق ہمارے اوپر، ان کے ادا کرنے کا خیال تک نہیں کہ اور حقوق اپنے اوپر ہم چڑھاتے ہیں، بس وہ اسی طریقے سے اس عذاب میں مبتلا ہے. اور بھی چند عبرت کی باتیں تھیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے میں اسے یہاں چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ کی سیرت سے ہمیں کتنی عبرتیں حاصل ہوئیں، کتنے درس حاصل ہوئے، اور کس قدر اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم اللہ کے نزدیک کس قدر معزز اور کس قدر اللہ کے نزدیک مقبول بندے بن گئے. کام کرنے کا یہ ہے، صرف سن کر واہ واہ کر دینا اور بیان کر کے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ لینا، ٹھیک ہے وہ اپنے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں. مقبول یہ چیز کہ آدمی عمل کرے. اور بتائیے، آپ خود بتائیے کہ اس پر عمل کرنے میں، ان چیزوں پر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ یعنی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے میں کوئی دشواری ہے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ ہماری ایک دن کی یہ دنیاوی زندگی جو اس حال میں بسر ہو رہی ہے، پریشانی میں بسر ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں ایک دن کی زندگی سنت کے مطابق آپ گزار کے دیکھیے، خود فیصلہ کر لیں گے کہ آسان کون سی. سنت کی زندگی اتنی آسان ہوتی، آپ کے طریقے پر عمل کرنے، عمل جس زندگی میں کیا جائے نہایت آسان. موجودہ زندگی ہماری جس میں ہم مبتلا ہو گئے وہ بڑی دشوار ہے، قدم قدم پر پریشانیاں، ہر ہر لمحے یہاں پر افتا دیں، سکون حاصل نہیں. سنت پر عمل کیجیے. بس میں نے طریقہ بتا دیا کہ ایک دن تو اس زندگی میں گزاریے جو ہمیں ملی ہوئی ہے ان دشمنان اسلام کی جانب سے، دوسرے دن زندگی گزاریے اس کے مطابق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تحفے میں ملی ہوئی ہے، پھر دیکھیے کہ آسان کون سی. ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا ہے حضرت، دوسرے سے کیا شکوا کریں. تو سیرت پہ عمل کر کے دیکھیے کیسا سکون حاصل ہوگا، کس قدر راحت ملے گی، کس قدر پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور بندہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا. کر کے دیکھیے، عمل سے ہوگا یہ کام. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانی راستوں سے اور خصوصیت کے ساتھ ان دشمنان اسلام کے جاری کردہ طریقوں سے بالکل محفوظ فرمالے، ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ عطاء الرحمان کے یہ بچہ ہے 8 ماہ کا، عطاء الرحمان کے دونوں گردے خراب ہو گئے ہیں، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. ایک اور صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں ایک صاحب لکھ رہے ہیں میں بیمار ہوں، مجھے بیماری سے شفا یابی کی دعا میرے لیے تمام نمازیوں سے کرا دیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے. اور مسز قدسیہ اجمل کی طبیعت خراب ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہیں، مہربانی فرما کر ان کی صحت کے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ دعا کرا دیں، دعا کرا دیجیے کہ والدہ نعمان کا ریڑھ کی ہڈی کی بیماری سے وہ مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے شفا کلی عطا فرمائے. اور ایک اور صاحب لکھ رہے ہیں